حضرت والا دامت برکاتہم کی اجازت کے حکم سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور ان اشعار کا عنوان ہے دعا۔ یہ اشعار حضرت شیخ العرب والعرب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ اشعار کا عنوان ہے دعا۔
ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا بہت دور میرا دل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ منزل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، اے خدا دل پہ میرے فضل وہ نازل کر دے، جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے، اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، اپنی رحمت سے تو طوفان کو ساحل کر دے، ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں من منزل کر دے, منزل کر دے. اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے, اے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے, جو میرے درد محبت کو بھی کامل کر دے.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اما بعد, فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کل کی رات چھوڑ کے جو اگلی رات آ رہی ہے اتوار اور پیر کی شب, وہ شب نصف شعبان ہے, اور اس رات سے متعلق احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں, متواتر آئی ہیں, تو یہ رات مبارک ہے اور اس رات میں عبادت کرنا بھی ثابت ہے, اور احادیث مبارکہ ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکامات لوح محفوظ سے لے کر آسمان دنیا پر اتارے جاتے ہیں, اور جن کے انتظام زیر انتظام تکوین ہے, معاملات ہیں, ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. کس کی روح قبض کرنی ہے, کون پیدا ہوگا, کتنا رزق ہوگا, کیا کیا حالات پیش آئیں گے, یہ سب لوح محفوظ سے اتار کر آسمان دنیا پر فرشتوں جن کے ذمے یہ سب کام ہیں ان کو حوالے کیے جاتے ہیں. اور اگلے دن روزہ رکھنا, اس کی اسناد قوی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس نیت سے رکھ لے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے, یا اس نیت سے رکھ لے کہ ایام 20 بھی جن میں نفلی روزے رکھنا بہت ثواب ہے, ہر مہینے, ہر اسلامی مہینے کے ایام 20, تو یہ بھی اسی کے اندر ہیں, تو دونوں نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس نیت سے بھی, لیکن نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی روایت قوی نہیں ہے, ضعیف ہے. اور اس رات لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں قبرستان جانے کا, تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی اس رات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے, اور یہ بھی کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی آپ نے حکم فرمایا ہو، تاکید فرمائی ہو کہ لوگ اس کو اتنا ضروری سمجھیں کہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر اور ٹریفک جام میں پھنس کر اور بہت سی پریشانیاں اٹھا کر قبرستان جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس کو اتنا ضروری کر لیا. جو چیز ضروری ہو اس کو ضروری کے درجے میں رکھنا چاہیے، جو چیز اتنی ضروری نہ ہو اس کے درجے پہ، اس کے مرتبے پہ رکھنا چاہیے. تو اول تو یہ کہ تمام عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ ثابت ہے قبرستان اسرات میں آپ تشریف لے گئے. دوسرے یہ کہ یہ اجتہام. اور پھر اب عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی، کیونکہ عورتوں کو یہ عیسائی اور یہودی مشنریوں نے یہ پٹیاں پڑھا دیے ہیں، یہ مہم چلا رکھی ایک زمانے سے کہ عورت بھی شانہ بشانہ مرد کے کام کرے. اور انہوں نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر رکھا ہے، برقعے میں بند کر رکھا ہے، گھر میں بند کر رکھا ہے، اور ان کو آزاد ہونا چاہیے. جس طرح مرد آزاد ہیں ان کو بھی حق ہے آزادی کا. تو یہ کفریہ اور شرکیہ اور غیر اسلامی یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں. اور وہ لوگ جو نیک صحبتوں کا اہتمام نہیں کرتے، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں نہیں جایا کرتے، علماء کی صحبتوں میں نہیں جایا کرتے، علماء سے مسائل کو نہیں پوچھتے، وہ ان کی فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد مشکات شریف کے مفتی انوار الحق صاحب زید مجدہم نے ایک قصہ سنایا کہ ایک عیسائی مشنری کی عورت جو این جی او ہے نا، این جی او، یہ قبائل میں ایک عورت کے پاس پہنچی، پشاور میں یا کوئٹہ کا واقعہ ہے. وہاں پہنچی اور اس نے اس کو یہی باتیں سکھانی، پٹی پڑھانی چاہیے. تو وہ یوں کہنے لگی کہ بہن دیکھ وہاں یہ جو بھینس بندی ہے، بھینس گھروں میں وہاں بھینس پالتے ہیں، دیکھیے جو بھینس بندی ہے تو یہ کھونٹے سے بندی ہے، سارا دن بیچاری کھونٹے سے بندی رہتی ہے، اس کے آگے بھوسا ڈال دیتے ہیں کھا لیتی ہے، کہیں اس کا چلنا پھرنا نہیں، کہیں باہر نکلنا نہیں، سارا دن یہ بیچاری اسی سے بندی رہتی ہے اور کھاتی ہے، ہگتی ہے، دودھ دیتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں. تو بہن تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس جانور میں اور تجھ میں کوئی فرق نہیں، تو بھی گھر میں رہنے والی عورت ہے. تو اتفاق سے اس وقت ایک گدی تو آوارہ ہوتی ہے نا، پہلے چھوڑ دیتے ہیں اس کو، چر پھر کے گھر واپس آ جاتی. تو گدی جو ہے اس نے وہ گھر کے، وہاں قبائل میں دروازے بھی نہیں ہوتے، کھلے رہتے ہیں، تو اچانک سے ایک گدی اندر آ گئی، ادھر ادھر پھرتی بھی آ گئی، اندر گھر کے اندر گھس گئی. عورت تھی دیندار اور سمجھدار، اس نے کہا بہن تو مجھے یہ بتا کہ تو سارا دن یہ مشنری کام میں گھومتی ہے، اس گھر جاتی ہے، وہاں جاتی ہے، بڑی آزادی سے تو پھرتے رہتی ہے، آوارہ ادھر پھرتی ہے، ادھر پھرتی ہے، ادھر پھرتی ہے، تو بتا کہ تجھ میں اور اس گدی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ دین سے ہمارے یہاں اتنی دوری ہو گئی ہے. ایک تو یہ رونا ہے، دوسرا رونا یہ ہے کہ بعض لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جعلی پیروں نے، جنہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے دین کا، غلط سلط مسئلے بتا کے اپنی دکانداری چمکا لی ہے، نظرانے اینٹنا، دیگیں کھانا ان کا کام ہے، سفارشیں لگانا ان کا کام ہے. تو یہ نتیجہ، یہ جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ والوں کی صحبت میں جانا چھوڑ دیا، دین سے ہم دور ہو گئے. قصور ہمارا خود کا ہے اور اسی وجہ سے ہماری اولادیں بھی آج صحیح راستے پر نہیں ہیں، الا ماشاءاللہ. اس کو اللہ نے توفیق دی کہ اس نے خود بھی دین سیکھا اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھانے کی فکر کی، ان کو سوگت اولیاء میں لے جانا شروع کیا، تو اس سے دین کی سمجھ پیدا ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے مجدد بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو اولیاء اللہ کی صحبت میں خوشامد درآمد کر کے کیس ان کے ضرور لے جائے گا، چاہے وہ ان کے داڑھی ہو یا نہیں ہو، چاہے وہ پتلون پہنے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ٹخنے کیوں نہ ڈھانکے ہوں، مگر ان کو ضرور اللہ والوں کی صحبت میں لے جاتے رہو تاکہ ان کو دین سے نسبت قائم رہے، ورنہ یہ ڈاکو اور چور جو دین کے ڈاکو ہیں یہ ان کو لوٹ لیں گے، ڈاکہ مار دیں گے ان کے ایمان اور ان کا ایمان جاتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ تم داڑھی رکھو، ہم ان کو نہیں کہیں گے کہ تم ٹخنا کھولو، بس تم ان کو لاتے رہو، ایک دن خدا تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں نہیں بلکہ ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر نو مولود جو پیدا ہونے والا بچہ ہے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خدا تعالیٰ کی پہچان اور معرفت اور محبت کا خزانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ہندو پارسی بنا دیتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہیں تو اولاد کو فاسق و فاجر بنا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایک تو اپنی فکر ہمیں کرنی ہے کہ ہم بھی صحبت اولیاء اللہ سے مضبوطی کے ساتھ جڑے، دوسری بات یہ کہ ہم اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کریں کہ ان کو بھی ہم اولیاء اللہ کی صحبتوں میں لے جانے کا اہتمام کریں۔ تو یہ رات جو ہے میرے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کمزوری کا زمانہ ہے، اگر آدھا گھنٹہ بھی محبت اور اخلاص کے ساتھ تھوڑی سی عبادت ہم کر لیں، چاہے یہ نصف شعبان کی رات ہو، چاہے انشاءاللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں ہر رات ہی جو ہے وہ قیمتی ہے، ہر دن قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن خصوصاً آخر عشرے میں جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس میں بھی معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، کتابوں میں آیا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے، اور اس رات کا تمام حصہ پوری پوری برکات اور انوارات لیے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تھوڑا جاگ لیا، تھوڑی سی عبادت کر کے سو گئے، اب سحری اٹھ کے کھا لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، تو وہ شب قدر کی برکت سے محروم نہیں رہے گا۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، ہمت ہے آپ جاگ لیں، لیکن اگر نہ جاگ سکیں تھوڑا عمل کر لیں اخلاص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چند نفل پڑھ لیں، چار پڑھ لیں، چھ پڑھ لیں، دو ہی پڑھ لیں، اور اس میں صلاۃ توبہ کی نیت کر لیں، اور اسی دو یا چار رکعت میں آپ صلاۃ حاجت کی بھی نیت کر لیں۔ صلاۃ توبہ یہ کہ اے اللہ، آج تک بلوغ سے لے کر آج تک میرے مجھ سے جتنے گناہ ہوئے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں، چھپے چوری کیے ہوں کسی کے سامنے کیے ہوں، اپنی مہربانی سے سب معاف فرما دیجیے۔ ذرا دل سے، ذرا دل میں ندامت پیدا کر کے، ذرا رونے دھونے والی شکل بنا کے، لجاجت کے ساتھ، جیسے ڈپٹی کمشنر کے سامنے آدمی جاتا ہے کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے تو لجاجت سے بات کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، اور جس سے بڑا کام نکالنا ہو، بڑی شخصیت ہو، تو اس کے قدموں میں ٹوکری بھی ڈال دیتا ہے کہ بھائی مہربانی کر کے میرا کام کر دو، خدا کے لیے میرا کام کر دو، پیر بھی پکڑ لے گا. احکم الحاکمین کے سامنے جب ہم اپنی التجا کریں، اپنی درخواست پیش کریں، اس میں ہمیں کتنی لجاجت اور عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے. تو غرض دل سے جو بات ہو اس کی بات اور ہوتی ہے. دل لگا کر چند رکعت آپ زیادہ نہ پڑھیں، دو رکعت چار رکعت پڑھ لیں، اسی میں صلات توبہ کہ اے اللہ معاف بھی کر دیجئے اور میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ اب آئندہ آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کی نافرمانی والی زندگی نہیں گزاروں گا. کیونکہ توبہ کی یہ شرط ہے، توبہ کی قبولیت کی شرط ہے کہ ایک تو گناہ سے باز آ جائے، دوسرا ندامت پیدا ہو جائے، تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. چاہے وہ ارادہ پھر ٹوٹ جائے لیکن توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو انشاءاللہ یہ سچی توبہ ہے. تو اسی دو یا چار رکعت میں ہم توبہ کی نیت کر لیں اور اسی دو چار رکعت میں صلاۃ حاجت کہ اپنی آخرت کی حاجتیں، دینی حاجتیں، دنیا کی حاجت، جائز حاجتیں، اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، صحت کے لیے، رزق کے لیے، زندگی میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، سب کچھ مانگ لیں. صرف ناجائز چیز کا مانگنا گناہ ہے. جتنی جائز اور حلال نعمتیں جتنی چاہے آپ مانگیں، پہلے تو جس سے مانگا جاتا ہے اس کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے. تو جب توبہ ہم نے دل سے کر لی تو اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، راضی ہو گئے آپ مانگو کہ ہمیں یہ بھی دے دیجئے اللہ، ہمیں یہ بھی دے دیجئے، ہمیں فلاں چیز کی بھی ضرورت ہے، فلاں مسئلہ بھی ہمارا حل کر دیجئے، فلاں پریشانی ہماری، سب کچھ مانگو. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے جو مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیوں نہیں مانگتا مجھ سے؟ تو میرے دوستو، اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. تو اسی میں ہم صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لیں، اور اگر درمیان شب پڑھیں تہجد کی بھی نیت کر لیں، تینوں نیتیں اس میں کر سکتے ہیں اسی دو یا چار رکعت میں. اس کے بعد توفیق ہو تھوڑی سی تلاوت کر لیں، تلاوت بھی دل سے ہو، محبت سے ہو، عظمت کے ساتھ ہو کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے، ہمیں پالتے ہیں ان کا کلام ہے. پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، پلی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. تو پالنے والے کا کلام ہے تو محبت سے پڑھنا اس کا حق ہے، عظمت سے پڑھنا اس کا حق ہے، اور ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ دس نیکی بھی عطا فرماتے ہیں، دس نیکی عطا فرماتے ہیں. اب یہ کہ قرآن پاک کو کوئی آدمی پڑھنا نہیں جانتا، یا پڑھتا ہے لاپرواہی سے، یا غلط سلط مخارج صحیح نہیں ہے، کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، یہ بھائی بڑی جرم کی بات ہے، بہت سنگین جرم ہے، یہ بڑے گناہ کی بات ہے. کلام اللہ شریف کو پڑھنا نہ سیکھنا بڑا جرم ہے، اور اس کو صحیح ادا نہ کرنا بھی بڑا جرم ہے. اس لیے جس کو ابھی تک قرآن شریف جس نے نہیں پڑھا ہے، صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ کسی قاری صاحب بھی، یہاں مولانا جلیل صاحب بھی ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے جس کو جہاں آسانی ہو، قرآن شریف ضرور سیکھ لیں. کیونکہ اس کے صحیح نہ پڑھنے سے نماز بھی ہماری صحیح نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ غرض یہ کہ اس رات میں آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، کچھ کلمہ شریف، کچھ ذکر اللہ کر لیں، مثلا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں. حدیث شریف میں آتا ہے لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے، اللہ سے بے پردہ ملاقات کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ، بے پردہ ملاقات. ہاں، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں دونوں جہان، زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ رکھ دیا جائے. تو اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے یہ کلمہ شریف وزن میں بڑھ جائے گا, وہ پلڑا جھک جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کوئی وظیفہ کہ یا اللہ کوئی وظیفہ مجھے ایسا عطا فرما دے, کوئی کلمہ ایسا عطا فرما دے جس کے ذریعے میں آپ کا قرب حاصل کروں جو اور کسی کو حاصل نہ ہو, کیونکہ میں آپ کا نبی میں آپ کا خاص ہوں تو آپ مجھے خاص چیز دیجئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تو آپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہوں جو بہت اونچی چیز ہو, اپنے لیے خاص ہو. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ عام کلمہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے, عجیب شان ہے میرے دوست. ان کے دینے کے اس قدر خزانے ہیں اور اس قدر وہ دینا چاہتے ہیں, ہم لینے والے نہیں ہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم لینے والے نہیں. جتنی اونچی اور قیمتی چیز ہوتی ہے اتنا ہی عام کرتے ہیں, اتنا ہی عام کرتے ہیں. یہ ان کا عجیب لطف و کرم ہے اپنے بندوں کے ساتھ. ہم تو مہنگی چیز سنبھال کے رکھتے ہیں, کوئی آتا بھی ہے تو اس کو ایسی چیز دیتے ہیں پھٹی پرانی, اس میں بھی ثواب کی نیت کرتے ہیں. اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنی چاہیے, پھٹی پرانی غیر مستعمل, چلو بھائی اس کے کام. لوگ تو مسجدوں کے ٹائلوں میں پرانے ٹائل اپنے پڑے ہوئے ہیں, بک نہیں رہے ہیں, چلو بھائی مسجد میں لگا. اللہ کے گھر کو پرانی چیز ذرا اپنے گھر میں لگا کے دکھاؤ, وہ ٹوٹے ہوئے ٹائل, پھر ہم جانے کہ بھائی تم کچھ ہو سمجھدار. ایک صاحب نے ایک گھر بیچا اور جب مالک سے طے ہو گیا کہ اب سب ہم نے اپنی ہر چیز نکال لی گھر میں سے, اب جو کچھ بھی ہے وہ اگر ہے بھی تو آپ کا ہے, بات ہو گئی. پنکھے لگے ہوئے تھے پرانے کس زمانے کے, چھوڑ دیے انہوں نے, کہہ رہے ہمیں کام کے نہیں ہیں, آپ لے لیں. اب وہ چل رہے تھے, اس نے چلاتا رہا. تھوڑے دن کے بعد وہ آ گئے, کہنے لگے پنکھے ہمیں دے دیں چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ پنکھے, اب جو کچھ رہ گیا وہ اس میں وہ ہمارا ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ یہ پنکھے جو ہے ہمیں کسی مسجد میں دینے ہیں, پرانی چیز مسجد میں. بڈھا بکرا اپنے لیے جوان بکرا چاہیے اور اللہ کے لیے بڈھا بکرا چاہیے. بڈھی عمر, جب ہم بڈھے ہو جائیں گے پھر مسجد سنبھال لیں گے, ابھی تو ہم جوان ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیوں اپنی تجارت میں ہم خسارہ چاہتے ہیں میرے دوست؟ غرض یہ کہ میرے دوستو قرآن پاک کو دل سے پڑھا جائے, سمجھ کے پڑھا جائے یا بے سمجھے پڑھا جائے, دل سے پڑھا جائے. سمجھ کر پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے, لیکن بے سمجھے پڑھنا بھی بے فائدہ نہیں ہے, بہت اجر و ثواب ہے. تو تلاوت کر لی, کچھ نفل پڑھ لیے, ایک تسبیح دو تسبیح کلمہ شریف کی پڑھ لیں اور سوئم کلمے کی پڑھ لیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, چلو اس میں کلمہ شریف ہی آ گیا. سی غرض یہ کہ تھوڑا سا ذکر کر لیا اور دعا کر کے سو جائیں, صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. یہ نہ ہو کہ ہم رات بھر جاگے اور فجر کی نماز میں سوتے رہ جائیں, یہ خسارے کا سودا ہے. اس لیے کہ فرض نماز جماعت سے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, مسجد میں جا کر واجب ہے. اگر کسی عذر کے بغیر گھر میں نماز پڑھے گا, بعض علماء کے نزدیک تو گھر میں نماز ہوتی نہیں بغیر عذر کے, اور اگر عذر ہے یا دیر ہو گئی مشکل ہو گئی تو پھر ظاہر ہے گھر میں تو پڑھے گا, لیکن مسجد میں پڑھنا واجب ہی ہے اور اس کو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. نماز تو پڑھنی ہے, چند قدم مسجد میں چلے گئے, چند منٹ انتظار کر لیا, چلو ایک محنت کے آپ کو 27 گنا اجرت مل رہی ہے, 27 گنا زیادہ. تو یہ گھر میں پڑھنے والا یا غفلت کے ساتھ قضا کر دینے والا نقصان کے سودے میں ہے کہ نہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کے بعد کوئی لغو کام نہیں کیا, گناہ نہیں کیے, فضول کاموں میں نہیں لگا, سو گیا یا اپنے بیوی بچوں سے جائز باتیں کرنے لگا, کھانا وانا کھایا, سو گیا, اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے اس نے پڑھ لی تو اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو اس طرح سے اس رات میں یہ کام ہے کرنے کے. باقی اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے سب خرافات, اس میں کوئی دین نہیں ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, یہ کوئی سنت نہیں ہے, حلوے پکانا کوئی ثابت نہیں ہے, بالکل جھوٹی روایات, گڑی ہوئی روایات. اسی طرح یہ روشنیاں کرنا ہمارے دین میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے اور جو خرافات ہوتی ہیں ان سے بچنا چاہیے. اب آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ, ایک دیہات میں ایک مولوی صاحب پہنچے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے یہ واقعہ حکیم الامت کا نقل کیا ہے اپنے واز میں. مولوی صاحب پہنچے اور انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی. کیا ہو گیا بھائی آواز کو؟ بیٹھے بیٹھے ہیں, ہو گیا صحیح. اور انہوں نے ان کو دیہات والوں کو سکھایا, بیچارے دیہات والے جاہل ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں. ان کو بتایا کہ بھائی رمضان شریف آنے والے ہیں. انہوں نے کہا رمضان شریف کس طرف سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مغرب کی طرف سے. اور اس میں بھائی کیا کرنا ہوگا؟ بھائی صبح فجر سے پہلے کھا پی کے فارغ ہو جانا ہے, دن بھر کھانا پینا نہیں ہے, اور یہ یہ شرطیں ہیں, اور جب سورج غروب ہو جائے پھر کھانا ملے. اچھا, گاؤں والوں کو تو بڑی تشویش ہو گئی کہ یار یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے, کھانا پینا چھوڑنا, خصوصاً حقہ چھوڑنا. گاؤں والے حقہ نہیں چھوڑ سکتے, اور سگریٹ والے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ انگریزی حقہ ہے سگریٹ, اور وہ دیہاتی حقہ ہے. تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی. جب مولوی صاحب چلے گئے آپس میں میٹنگ کی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مصیبت ہے, رمضان شریف آئیں گے اور ہمارا کھانا پینا چھڑا دیں گے. تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ رمضان شریف کو آنے ہی نہیں دیا جائے گا, ہم آنے ہی نہیں دیں گے. جب تک جب وہ آئیں گے نہیں تو روزہ بھی فرض نہیں ہوگا. لہذا انہوں نے مقررہ تاریخ کو, جب امام مولوی صاحب بتا کے گئے تھے, اس تاریخ کو وہاں گاؤں کے باہر چلے گئے مضافات میں, جہاں سے لوگوں کے آنے کا راستہ تھا, اور وہاں انتظار کرنے لگے ایک ڈنڈا لے کے. تھوڑی دیر میں بےچارا ایک شامت کا مارا معصوم بھولا بھالا آدمی اونٹ پر سوار آ رہا تھا. گاؤں والوں نے دور ہی سے آواز لگائی, اے بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ اب شامت پر شامت, اس غریب کا نام بھی رمضان تھا. ہوتے ہیں نا ہمارے بھائی, ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی, ان کا بھی نام رمضان سے, رمضان علی, تو اس کا نام بھی رمضان علی تھا. میں نے کہا بھائی میرا نام رمضان علی ہے. اس نے سمجھا مجھے کوئی استقبال کے لیے آئے ہیں. تو میں نے کہا اچھا تو ہی ہے رمضان علی؟ ہاں ہاں میں ہی ہوں. بس پھر دے ڈنڈے دے ڈنڈے دے ڈنڈے. ارے بھائی کیا مصیبت آ گئی, کچھ جواب نہیں. بس وہ بےچارہ اس کو بھاگتے ہی بنی واپس لوٹ گیا. اب تھوڑے عرصے کے بعد مولوی صاحب آئے تو انہوں نے پوچھا بھائی رمضان شریف کے روزے رکھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں روزے تو نہیں رکھے. انہوں نے کہا بھائی کیوں نہیں رکھے؟ انہوں نے کہا ہم نے رمضان شریف کو آنے ہی نہیں دیا, وہ آتے تو ہم روزہ رکھتے. تو رمضان شریف آنے والے ہیں. اور ایک بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ رمضان شریف کا بعض لوگوں کو تھوڑا سا خوف ہو جاتا ہے کہ روزے کیسے رکھیں گے, کیسے گزریں گے, گرمی ہے, سردی ہے, دن بھر بھوکا رہنا. بعض لوگ کام وام پہ بھی جانا ہوتا ہے بھائی, کمانے کے لیے, حلال رزق کمانے کے لیے. تو یہ خوف شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اپنے بندوں کو تسلی دی ہے. سورہ پارہ الف لام میم, سورہ بقرہ کی آیات میں کہ جو ہم نے تمہیں روزے فرض کیے ہیں تم سے پہلے لوگوں کو بھی فرض کیے ہیں, گھبراؤ مت, یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. شیطان ڈراتا ہے, اور حکیم الامت نے اس کی حقیقت لکھی ہے. جو رمضان شریف میں روزے میں ہمیں کمزوری سی محسوس ہوتی ہے اس کی حقیقت لکھی ہے, کیا وجہ ہے. کیونکہ وہ طبیب بھی تھے, ماہر جسمانی صاحب کو جانتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ جو کمزوری اور یہ جو سب حالت پیش آتی ہے روزے کے دوران, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہماری عادت تبدیل ہو جاتی ہے. عادت دن میں انسان کھانا کھاتا ہے اس کو سنبھالو بھائی کیا ہو گیا. انسان دن میں کھانا کھاتا ہے اور رات کو سوتا ہے. اب یہاں معاملہ برعکس ہو جاتا ہے کہ دن میں کھانا پینا نہیں ہے اور رات میں پھر خوب کھاتے ہیں. تو یہ عادت بدل جانے کی وجہ سے جسم میں جو کمزوری محسوس ہوتی ہے, غلط نہ, روزے سے کمزوری نہیں ہوتی, روزے سے کمزوری نہیں ہوتی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے آنن فانن گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تھوڑے دن میں پتہ چلتا ہے بھائی اب تو اتنے دن رہ گئے, اتنے دن رہ گئے. تو بلا وجہ خوف نہیں کھانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے, یہ روزہ رکھنا خود ایک بڑی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حدیث میں فرمایا, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بڑے کام کا انعام بڑا آدمی دیتا ہے اپنے ہاتھ سے, ہے نا. اگر کوئی بھنگی یہ گٹر وٹر صاف کر دے تو کوئی آئے گا اس کو دے دیا جائے گا, بھائی اس نے صفائی کی ہے, کام کیے, محنت کی ہے, اس کو ذرا کچھ بھجوا دو انعام. لیکن بڑا کام ہوتا ہے تو بڑا آدمی خود اس کا انعام اپنے ہاتھ سے دینا پسند کرتا ہے. تو روزہ ایسی عبادت ہے کہ احکام الحاکمین خود اس کی جزا دیں گے. اور جب خود دیں گے تو چھوٹی چیز نہیں دیں گے, بہت بڑی چیز دیں گے, اپنی شان کے مطابق دیں گے. مگر میرے دوستو عزیزو, جتنی بڑی دولت ہوتی ہے, جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے, اس کی آدمی حفاظت بھی اتنی کرتا ہے. صندوق میں اگر لال یاقوت رکھا ہوا ہو, مضبوط صندوق بنوائے گا, مضبوط تالا لگائے گا, اس کو ہو سکے تو اس کو بھی کسی تجوری میں رکھے گا, اتنی حفاظت کرتا ہے قیمتی چیز. تو یہ روزہ بڑی قیمتی عبادت ہے, تو اس کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے. اس کی حفاظت کیا ہے؟ پانچوں نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی, کیونکہ نماز کے بغیر روزے کا تصور نہیں ہے. نماز ایسی اہم عبادت کہ روزہ ساقط تو ہو جائے گا, لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جب تک روزے کی حفاظت نہیں کرتے ان کو سوا بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ہمیں ایسا روزہ نہیں رکھنا ہے کہ جس کی ہم حفاظت نہ کریں اور وہ ضائع ہو جائے, بھوکے پیاسے بھی رہیں, فائدہ بھی کچھ نہ. پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کرنے کی پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھیں گے. اب انسان ہے, کمزوری ہے, اللہ جانتا ہے دل کا حال کہ دل میں کیا نیت ہے. ہم پکی نیت کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے. تو جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی. دوسری اہم عبادت اس مہینے میں تراویح. تراویح کا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ اجماع امت سے ثابت ہے, صحابہ سے, تمام اجماع امت سے ثابت ہے کہ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا سنت موقعہ ہے. اور ان 20 تراویح میں روزانہ, یہ نہیں کہ 8 دن پڑھ لی 20 دن پڑھ لی, اور یہ بھی نہیں کہ 8 پڑھ لی کبھی 14 پڑھ لی کبھی 12 پڑھ لی. میرے دوست عزیزو, ایک بزرگ نے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہمیں شک بھی ہو کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ 8 ہی رکعتیں پڑھ لیں, لیکن جو آدمی 20 پڑھ لے گا احتیاطاً ہی صحیح. ہمیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقع ہے. لیکن اگر کسی کو شک بھی ہو اور اس نے 20 پڑھ لی تو قیامت کے دن اس کو فائدہ پہنچے گا کہ نقصان ہوگا؟ پھر بھی فائدے کا سودا ہے, تھوڑی محنت ہم یہاں کر لیں تو یہ بڑے انعامات کا باعث بنے گی. تو اگر ایک یہ بات کہ 20 تراویح روزانہ پڑھنی ہے رمضان شریف میں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک سنایا جاتا ہے تراویح کے اندر. پورا قرآن پاک تراویح کے اندر سننا بڑی فضیلت اور بڑا درجہ اور بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے. یہ بھی ایک قیام اللیل ہے, رات کا قیام. حدیث شریف میں آتا ہے اشراف امتی حملۃ القرآن وقیام. یاد ہے مولانا, حدیث شریف میں ہے کہ میری امت کے معزز اور شریف لوگ, اعلی لوگ, قیمتی لوگ وہ ہیں جو سینوں میں قرآن لیے پھرے ہیں, یعنی حافظ قرآن, اور راتوں کو قیام کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز. تو یہ بھی قیام اللیل ہے. اگر ہم تراویح پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ یہ ہماری قیام اللیل میں شمار ہوگی. تو تراویح نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ. اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی تین دن والا قرآن شریف سن لیتے ہیں, اس کے بعد بھائی تراویح کی بھی چھٹی. تو یہ اپنے ساتھ ناانصافی ہے, اپنے ساتھ جو ہے بڑا نقصان کا سودا کرنا ہے. تین دن میں تو قرآن شریف جو پڑھ سکتا ہے وہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. قرآن شریف کو روانی سے پڑھے حافظ صاحب, مگر اتنی روانی سے ہو کہ سننے والا اکتائے بھی نہیں, اتنی آہستہ آہستہ بھی نہ پڑھے کہ سننے والا بیزار ہو جائے, نعوذ باللہ, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اتنی آہستہ بھی نہ پڑھے اور اتنی تیز بھی نہ پڑھے کہ سمجھ میں ہی نہ آئے کیا پڑھ رہے ہیں. تو تراویح نہیں چھوڑنی ہے, اور کوشش کریں کہ تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں 29 روز میں ختم ہو یا 27 روز میں ختم ہو, تاکہ ہمارا پورا رمضان بھائی خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رن پکڑتا ہے. تو جب ہم نیک ماحول میں رہیں گے, نمازی کے ماحول میں, خود بھی ہمت رہے گی ہماری, تراویح کی ہمت رہے گی انشاءاللہ. تو تراویح کو نہیں چھوڑنا ہے. اور اس کے بعد سب سے ضروری کام, سب سے ضروری کام گناہ سے بچنا, گناہ سے بچنا. میرے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے, ڈھال جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. ڈھال پھٹ بھی جاتی ہے, تلوار مارتا ہے تو ڈھال پھٹ بھی جاتی ہے. تو روزے کو پھاڑنے والی چیز بدنگاہی ہے, روزے کو پھاڑنے والی چیز یہ زبان ہے, روزے کو پھاڑنے والی چیز یہ ہاتھ بھی ہے, روزے کو پھاڑنے والی چیز یہ دل بھی ہے, روزے کو پھاڑنے والی چیز یہ پاؤں بھی ہیں. غرض یہ کہ روزے کو پھاڑنے والی چیز یہ کان بھی ہے, روزے کو پھاڑنے والی چیز یہ ناک بھی ہے. کیسے؟ کہ یہ ان اعضاء کو سر سے لے کر پیر تک جو ہمارے اعضاء ہیں, اگر ہم نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا, چونکہ یہ امانت ہے, اللہ کی امانت کا حق ہم نے ادا کیا, تو پھر ہمارا روزہ محفوظ رہے گا. اور اگر ان اعضاء کو ہم نے خدا کے حکموں کے خلاف استعمال کیا, اس نظر سے ہم نے کسی نامحرم عورت کو دیکھا, تو اللہ اور رسول کا حکم ٹوٹ گیا, قرآن میں حکم ہے ٹوٹ گیا. یا کسی عورت نے نامحرم مرد کو دیکھا, قرآن اور رسول کا حکم ٹوٹ گیا, اللہ اور رسول کا نافرمان ہو گیا اللہ کا, اور اس نافرمانی نے اس کو خسارے میں ڈال دیا, روزہ بھی پھاڑ دیا, دن بھر بھوکے پیاسے رہے اور فائدہ بھی کچھ نہ ہو. اور آنکھوں کا زنا ہو گیا, حدیث میں آتا ہے نا, ہم سناتے رہتے ہیں, بخاری شریف میں ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بدعا ہے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, چاہے موبائل میں ہو چاہے سینما میں ہو, چاہے بازار میں ہو, دفتر میں ہو, ایئرپورٹ پہ ہو, نگاہ کی حفاظت کرنی ہے میرے دوست. اگر اپنا روزہ بچانا ہے, اگر اپنے مالک کو راضی کرنا ہے, ایک نگاہ بھی خراب نہ کریں انشاءاللہ تعالی. یہ پکا عہد کر لیں. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ رمضان 30 دن کا ہے نا, اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ ہم کر لیں, معاہدہ پیکٹ, کہ اے نفس تو یہ اس ایک مہینے میری بات مان لے کہ کتنا بھی تقاضا ہو نگاہ اوپر نہیں اٹھانی, نگاہ جھکائے رکھنی ہے. نظر کی حفاظت کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم نگاہ بے ضرورت نگاہ اوپر اٹھائیں نہیں, نیچے دیکھ کے چلیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے ہیں نگاہ آپ کی ہمیشہ نیچے ہوتی, اتنی نیچے ہو کہ راستہ نظر آتا رہے. یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ, پکا ارادہ کرتے ہیں, میں بھی ارادہ پکا کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ اس مہینے, میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ ماہ تقویٰ ہے, ماہ تقویٰ. جو شخص اس مہینے میں تقویٰ سے رہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو پورے 11 مہینے بلکہ پوری زندگی تقویٰ سے رہنے کی توفیق دے دیں گے. اس ایک مہینے کے لیے ہم پکا ارادہ کر لیں کہ ہم ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے. دوسری چیز, بس یہ دو باتیں بتاتا ہوں آسان. ہمارے شیخ نے ہمیں آسان آسان باتیں بتائیں, کوئی مشکل اور گاڑی گاڑی باتیں علمیات اور درسیات ہمیں نہیں دیں. حالانکہ ہمارے شیخ بڑے پائے کے عالم تھے, علماء کے پیر تھے, محدثین کے پیر تھے, مفتیان کرام کے پیر تھے, مگر ہمیں انہوں نے آسان آسان بات بتائی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی توفیق سے رکھا ہے ایک عرصہ. ہمارے حضرت کے پاس بڑے بڑے بزرگان دین آتے تھے حضرت کی زیارت کے لیے, بڑے بڑے علماء محدثین دنیا سے کھچ کھچ کے آتے تھے, مشہور بھی معروف بھی غیر معروف بھی ہر قسم کے حضرات ہمارے حضرت کی زیارت کو آیا کرتے تھے. اور جب وہ حضرت والا رحمہ اللہ کی زیارت کو آتے تھے تو چونکہ سنت ہے کہ جب کسی بزرگ کے پاس جائے اور رخصت ہونے لگے تو اس سے کسی نصیحت کی درخواست کرے کہ آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیجیے, یہ سنت ہے. تو اسی طرح سے وہ اس سنت پر عمل کرتے تھے کہ رخصتی کے وقت حضرت سے عرض کرتے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی نصیحت کی جائے گی, کوئی راز بتایا جائے گا ایسا. مگر میرے دوستو, میرے شیخ رحمہ اللہ روتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ شیخ خائن ہے, خیانت کرنے والا, کہ کسی مومن کا فائدہ ہوتا ہو اور اس بات کو چھپا کر دل میں رکھے. بعضی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ خاص باتیں خاص ہی لوگوں کو بتاتے ہوں گے, ہمیں کیا بتائیں. مگر آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاص چیز مانگی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ان کو, خاص چیز عطا فرمائی, مگر وہ خاص جو سب کے لیے عام کر دی. یہی اللہ والوں کا وتیرہ ہوتا ہے, عادت ہوتی ہے کہ کسی چیز کو راز نہیں رکھتے, وہ فائدے کی ہر چیز ہر ایک کو بتا دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کی علمی اور عقلی استعداد ہو, اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے. تو ہم کان لگاتے تھے کہ اب دیکھو حضرت کیا کوئی بڑی کوئی راز کی بات بتائیں گے, کوئی خاص وظیفہ بتا دیں گے. جیسے ایک شخص دہلی میں تھا, دہلی کا وہ شخص تھا, اور اس کو حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش تھی. خضر علیہ السلام سے, کیونکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جو دعا کر دیتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی, تو اس کو بڑی تلاش تھی کہ کبھی حضرت خضر مجھ سے ملے تو میں ان سے اپنے لیے دعا کراؤں گا. اور دعا کی کیا خواہش تھی اس کی, اس کی خواہش یہ تھی کہ مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ آئے, میں ہمیشہ سکون سے رہوں, خوش رہوں بس. آپ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ کو ملے گا کہ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو, مگر دور سے دیکھنے میں نظر آتا ہے مال والے لوگوں کے پاس کہ بھائی بڑے آرام سے ہوں گے, نرم 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 بستر, بڑے بڑے کمرے, بڑے بڑے ہال نما ڈرائنگ روم, بڑے بڑے کار پورچ اور بڑی بڑی گاڑیاں, یہ کتنے آرام سے ہوں گے. لیکن حقیقت اس کی کچھ اور ہوتی ہے میرے دوستو. تو فرض یہ کہ وہ آدمی خضر علیہ السلام کی تلاش میں تھا اور خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خدا تعالی نے اتنی نعمتیں حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی ہیں، ایسے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں کہ ہمیں حضرت خضر کی ضرورت نہیں ہے. بے شک وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسے اعمال سے نوازا ہے کہ خضر علیہ السلام کی محتاجی نہیں ہے. مگر اس کا فرض تھا کہ بھائی کوئی ایسا ہمیں وہ دعا کر دے، ہمارا کام بن جائے. تو ایک مرتبہ خضر علیہ السلام اس کو مل گئے اور سلام دعا ہوئی. اس نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، میں خضر ہوں. اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اپنا مدعا کیا کہ بھائی آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میں سکون سے رہوں، خوشی سے رہوں، مجھے کبھی کوئی پریشانی کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو، بس پریشانیوں سے میں گھبراتا ہوں، مسائل سے گھبراتا ہوں، تو آپ دعا کر دیں. حضرت خضر نے فرمایا کہ بھائی یہ دعا تو کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عادتاً محال ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز محال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، یہاں خوشیاں بھی ہیں، یہاں غم بھی ہیں، پریشانی بھی ہے. جب تم اس دنیا سے نکلو گے پھر ان سب چیزوں سے کلی طور پر نجات ہو جائے گی. دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، اور جو چیز ناممکن ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ نہ ہو اس کے لیے میں دعا نہیں کر سکتا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ تم دنیا میں کوئی ایسا شخص تلاش کر لو، ایسا شخص تلاش کر لو کہ جو تم کو لگتا ہو کہ اس جیسا میں بن جاؤں، تو پھر اس کے لیے یہ دعا میں کر دوں گا کہ اللہ اس شخص کو ایسا کر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. اور کہا کہ 6 مہینے کی مہلت میں تمہیں دیتا ہوں، 6 مہینے بعد میں پھر آؤں گا، اس دوران تم اچھا سا آدمی چھانٹ کے رکھ لو اور تحقیق کر لینا کہ بھائی مجھے ایسا بننا ہے، تمہیں دعا کر دوں گا. ٹھیک. وہ شخص گھومتا پھرا گھومتا پھرا، بادشاہوں کو بھی دیکھا، وزیروں کو بھی دیکھا، پھر معلومات کرتا، تحقیق کرتی تو اندر کوئی نہ کوئی اس کے پریشانی ملتی، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر انسان کے ساتھ نکلتا تھا. تو وہ نامراد ہو جاتا تھا کہ بھائی نہیں مجھے ایسا تو نہیں بننا. اسی لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. بادشاہ نے مملکت پریشانی میں، عذاب میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، نیندیں نہیں آتی ہیں، اور اللہ والے بے یار و مددگار ہوتے ہوئے بھی خدا کے سہارے سے بالکل سکون سے، امن سے، چین سے، عافیت سے، خوشی کے ساتھ جیتے ہیں. ان کا بوریا بھی انہیں تخت سلیمہ ہوتا ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا. غرض اس نے بہت ڈھونڈا تو ایک سنار اس کو ملا، سنار سونے کا کام کرنے والا. دیکھا کہ باغ میں، بہت بڑا باغ ہے اور تکیہ لگائے ہوئے تخت عالی شان تخت بیٹھا ہے اور چاروں طرف خادم اور منشی حساب کتاب رکھنے والے اس کے گرد پھر رہے ہیں، میووں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کھانا پینا ہر چیز عیش و عشرت کا سامان جمع، اطمینان سے تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے. اس نے کہا ضرور یہ میری مراد ہے، اب خضر ملیں گے تو میں ان سے کہوں گا مجھے ایسا بنا دے. پھر خیال آیا کہ بھائی اتنے لوگوں سے ملا، لاؤ اس سے بھی مل لوں، تحقیق کر لوں احتیاط. گئے اس کے پاس، اس سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے میرے ساتھ، تو بڑے عیش میں دکھائی دیتا ہے اور خضر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری مراد پوری کروں گا، تم جس کے جیسا بننا چاہو میں دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اللہ پورا کر دیں گے. تو میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں، لیکن میں سوچا میں تم سے پوچھ بھی لوں. بھائی وہ رونے لگا. اس نے کہا خدا کے واسطے یہ دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ، تمہیں میری دردناک کہانی پتہ نہیں. کہا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی کیونکہ تمہارے اوپر یہ خط سوار ہو گیا ہے اور تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں اپنا راز بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو میری ایک خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی، بہت حسین تھی وہ، اور میں اس سے واقعی محبت بھی کرتا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر ایک مرتبہ وہ سخت بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ اس کے بچ جانے کی کوئی امید نہ رہی، اتنی بیمار پڑ گئی۔ تو جب وہ بیمار پڑ گئی تو اس نے کہا کہ اب تو تم میں مر جاؤں گی اور تم دوسری شادی کر لو گے۔ تو مجھے چونکہ اس سے محبت بہت تھی اور واقعتاً تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارے بعد میں کسی کا تصور نہیں کر سکتا، نہ تمہارے ہوتے نہ تمہارے بعد۔ اس نے کہا سب مرد ایسے ہی کہتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی سب بھول جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ جب اس نے مجھے یہ تانا دیا تو پھر میں نے اپنے اعلی نسل کو اس کے سامنے اڑا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے اسماعیل؟ بعد میں کسی سے پوچھ لینا اگر جو سمجھ میں نہ آئے۔ اب خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو آہستہ آہستہ عورت کو صحت ہونی شروع ہو گئی، بالکل بڑی چنگی ہو گئی۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اب یہ بیچارہ مخنث ہو گیا اور وہ صحت مند ہو گئی۔ اب اس کی فطری خواہش، تو اس نے کہا کہ بھائی آج جو تم یہ میرے ارد گرد یہ خادم دیکھ رہے ہو، یہ درحقیقت اس عورت کے بیٹے ہیں، اور کر لینا زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے، یہ آج اس کے بیٹے ہیں اور میں دل ہی دل کے اندر میرے پر غموں کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں، اس لیے خدا کے واسطے میرے جیسا ہونے کی تمنا نہیں کرنا۔ وہ شخص روتا سر پہ خاک ڈالتا آیا اور جب خضر ملے تو ان سے کہا کہ بس مجھے میرے لیے دین کی دعا کر دو کہ اللہ میں دین پر قائم رہوں، میری آخر سمر جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو میرے دوستو سب سے ضروری اور اہم بات کیا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں۔ تو ہمارے شیخ نے ہمیں آسان آسان باتیں بتائیں کہ تم گناہ سے بچ جاؤ تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ گناہ کرنے سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد، خدا کی قسم دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اور خدا کی قسم گناہ سے بچنے میں دنیا بھی پرسکون اور پر لطف ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت کے ڈھیر لگنا شروع ہو جائے، مال و دولت میں اللہ نے سکون اور چین رکھا ہی نہیں، اللہ نے چین اور سکون رکھا ہے اپنی فرما برداری میں، اپنی یاد میں۔ یاد کا مطلب کامل فرما برداری میں۔ تو میرے دوستو ہمیں آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کے جسم میں چلنے والا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اور یہ تھکتا بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں ہے۔ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن سے آمنے سامنے فلیٹ ہوتے ہیں نا، دروازے پہ کھڑی ہی بات کر رہی تھیں، ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے، آمنے سامنے پڑوسن باتیں کر رہی فلیٹ میں، ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا۔ تو پہلی پڑوسن نے کہا کہ بھی ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں یہاں ہو گیا، اتنی باتیں کرتے تم اندر ہی آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی فرصت سے آؤں گی۔ ڈیڑھ گھنٹے تو بات ہو گئی، اور اس نے جہاں کہا کہ ذرا گھر کے اندر ہی آ جاؤ چلو، تو اس نے کہا میرے ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ زبان بولتے بولتے تھکتی بھی نہیں ہے، اور اشارے میں چل جاتی ہے، اشارے میں۔ ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہمیں اپنی زبان پر کتنی دفعہ افسوس ہوا ہوگا کہ کاش ہم یہ نہ کہتے، ہوا ہوگا ضرور کہ کاش ہمارے منہ سے یہ بات نہ نکلتی۔ تو اس کو بڑے سنبھال کے رکھنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے تھے، امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا رحمک اللہ یا ابا بکر، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بزرگ ہستی تھی، فرماتے ہیں کہ آج اسی کی وجہ اسی چیز نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا ہے. کیا مقام تھا صدیق اکبر کا, لیکن ظاہر ہے ان کا تقویٰ بھی ایسا ہی تھا, ان کا درجہ بھی ایسا ہی تھا. ہم تو بڑے بڑے گناہ کر جاتے ہیں زبان سے, ہمیں احساس بھی نہیں ہے. صدیق اکبر کا ایمان کیا ایمان تھا. ہاں دیکھا آپ نے کہ وہ زبان کو پکڑ کر کے اس چیز نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہوا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ آپ نے اپنی زبان مبارک نکال کے فرمایا اس سے تم اس سے بہت بچو کہ بہت جلدی ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے, ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو ہلکا کر کے گناہوں کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستو کہ ایک شخص ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے بے خبری میں, اور اللہ کے نزدیک وہ جملہ انتہائی پیارا ہوتا ہے, مقبول ہوتا ہے, اللہ کی رضا کا باعث ہوتا ہے. اس کو خبر نہیں کہ خدا کو جملہ پسند آ گیا, وہ جملہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص نے کوئی جملہ کہا وہ خدا کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ اور مبغوض ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں لے جانے کا باعث, جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے, ہمیں خبر بھی نہیں. تو میرے دوستو جھوٹ, غیبت, کسی کو تانا دینا, کسی کو گالی دینا, کسی کو بیجا غصہ کرنا اور فحش بات کرنا, لغ بات کرنا, یہ سب چیزیں روزے کو پھاڑ ڈالتی ہیں. اس لیے ان دو گناہوں سے خاص طور سے بچنا ہے. ہم سو جائیں, اگر ممکن ہو سو جائیں, وقت ہو فرصت ہو آپ سو جائیے. آپ کچھ بھی نفلی کام نہ کریں, سارا رمضان آپ اپنے روزہ رکھیں, فرائض واجبات کی حفاظت کریں, تراویح پڑھیں, سو جائیں. خدا کی قسم کامیاب ہے. یعنی گناہ سے بچ جائے. سونا کس نیت سے؟ کہ ہم گناہ سے بچ جائے, ہماری آنکھ غلط جگہ نہ اٹھے, ہماری زبان غلط نہ چلے, خدا کی ناپسندیدگی میں نہ چلے, اور ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں اور ہمارا دل دماغ کان سب محفوظ رہے, نہ غیبت کریں نہ سنیں, دونوں ایک ہی جیسے گناہ ہیں. اور غیبت کرنا زنا سے بھی اشد ہے, کیونکہ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر ہو گئی, اس سے معافی مانگنا ضروری, اور معافی نہ مانگ سکے تو پھر قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور اس کے سارے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. بہت گندا یہ اس غیبت کا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کیا. اور بہت مشکل سے لوگ اس سے بچ پاتے ہیں. بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اچھے اچھے پیر اچھے اچھے مشائخ کے ہاں یہ غیبت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے, زبان ہے نا بہت آسانی سے چل جاتی. تو میرے دوستو یہ دو چیزوں سے ہم بہت احتیاط کریں گے, کوشش کریں گے کہ ہم خاموش رہیں. اصل حل اس کا یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں, بے ضرورت بات نہ کریں. اب یہ نہیں کہ منہ بسور کے بیٹھ جائیں کہ بھائی روزہ رکھا ہے, روزہ کیا رکھا ہے, شکل سے ڈر لگ رہا ہے, یہ تو نہیں ہے بھائی. مومن کو مسکرا کے دیکھو, سلام دعا کرو, احتیاط سے بولو, پہلے تولو پھر بولو, پہلے سوچ لو کہ یہ بات جو ہم کہنے والے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارے روزے کو پھاڑ ڈالے, ہمارے اللہ کو ناراض کر دے, ہمارے گناہوں میں اضافہ کر دے اور ہماری نیکیوں کا پلڑا خالی کر دے. نیکی تو ضائع نہیں ہوتی, ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا پلڑا جھک جاتا ہے, نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ, نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت. نگاہ سے ناچ گانا نہیں دیکھنا ہے, کان سے ناچ گانا نہیں سننا ہے. کہیں ناچ گانا ہوتا تھا, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, ساتھ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو چھوٹی عمر کے تھے, کم عمر تھے اس وقت. تو ایک جگہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اپنے کانوں میں ایسے انگلی دے دی اور پھر تھوڑی دور اور وہاں سے رستہ بھی ہٹ گئے, رستہ بدل لیا. اور آگے جا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے لڑکے تھے ان سے پوچھا کہ کیا گانے کی آواز آ رہی ہے، کیا کچھ تم سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب نہیں آ رہی آواز. پھر انہوں نے کانوں سے انگلی ہٹائی اور فرمایا کہ جانتے ہو میں نے یہ کیوں کیا ہے؟ پوچھا آپ بتائیے. کہا کہ میں بھی ایک دفعہ جناب نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک جگہ سے گانے کی آواز آ رہی تھی، آپ نے یہی عمل کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ لی. ارے میرے دوستو، لوگ دیوانہ سمجھیں، مجنو سمجھیں، پاگل سمجھیں، ارادہ کر لو کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، بس پھر کچھ بھی مشکل نہیں. جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں، بھائی لوگ کیا کہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور جو ایک ارادہ کر لو کہ اب تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو، رمضان شریف میں ایک گناہ اور بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑیاں ہیں یا دکانیں ہیں، مختلف مواقع ہیں اس گناہ کے، ذرا ذرا سی بات پہ کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے، روزے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے روزے میں زیادہ ہو جاتی ہے، شوگر کم ہو جاتی ہے، شوگر لیول کم ہونے سے دماغ میں غصہ آگ بھرنی شروع ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں بہت ہوشیار رہنا ہے. اب بائک میں جا رہے ہیں، کسی نے آگے نکلنے کی کوشش کی، مغلظات بکنا شروع کر دی، ابھی دیکھتا نہیں ہے، ابھی اندھا ہے کیا؟ افطاری کا وقت ہے، اتنی تیز بھگا رہے ہیں کہ کسی کے حق کی پرواہ نہیں، میں ہوں بس. روزہ گھر میں کھولنا فرض ہے، ورنہ میرا روزہ ہی نہیں. ارے بھائی، ایک کھجور اپنے ساتھ رکھ لو، یا تو اپنے کام سے 10-20 منٹ پہلے نکلو، اور مجبوری ہے تو ایک کھجور اور پانی کی بوتل چھوٹی سی ساتھ رکھ لو، راستے میں روزہ کھل جائے روزہ کھول لو، لیکن کسی کی جان کے در پہ نہ ہو. کسی کا ہارٹ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، روزہ کھولنے گھر جا رہے تھے، ہسپتال میں پڑے بےچارے. اور نہیں بھی پڑے تو میرے بھائی، مومن کا اکرام ہونا چاہیے. اگر کوئی آگے نکلتا ہے تو بھائی آپ پہلے نکل جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پہلے چلے جائیے، ہم رک جاتے ہیں، اس میں کیا چلا جائے گا ہمارا؟ نہیں، پہلے مجھے ہی جانا ہے. تو نے یہاں گاڑی کیوں کھڑی کی؟ تو نے میرے اوپر کیوں چڑھا دی؟ اے غصہ. میرے دوستو، یہ بھی روزے کو پھاڑ ڈالنے والی چیز ہے. تو اب وہی زبان، ہم اپنی زبان کو اچھی طرح قابو میں رکھیں اور مومن کا اکرام کریں، اور اپنی مال کی، جان کی، وقت کی قربانی دوسرے بھائی کے لیے دیں، ایثار کریں کہ میں بھوکا رہ جاؤں میرا بھائی کھا لے، میں رک جاؤں مجھے دیر ہو جائے میرا بھائی پہلے پہنچ جائے، مجھے پانی بعد میں ملے پہلے میرا بھائی روزہ کھول لے. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، لطف ہی لطف ہوگا، مزہ ہی مزہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خدا کی رضا اور رحمت کے سائے میں جی رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ جو اتوار آ رہی ہے، اب اتوار 15 شعبان، اس رات کو، اتوار کی رات کو 15 شعبان ہے نا، اتوار اور پیر کی درمیانی شب. کیا نام ہے مسجد کا؟ ارے نہیں، سنہری مسجد، کورنگی نمبر 3.5، کورنگی نمبر 1.5 سنہری مسجد. یہاں پر انشاءاللہ اتوار کو میں حاضر ہوں گا. وہاں کے قاری عبداللہ صاحب جو ہمارے پہلے بھی ہمارے وہ رہے ہیں ساتھی، انہوں نے فرمائش کی ہے وہاں بیان کے لیے، تو وہاں آنا ہے. اور وہاں عورتوں کے لیے بھی پردے سے انتظام ہے نا، بتایا تھا انہوں نے، خواتین بھی معلومات کر لیں، کوئی نمبر ایسا ہوتا کہ جو جس پر معلومات ہو جائے. ہاں، کیا نمبر ہے بتائیے. اچھا، قاری عبداللہ صاحب کا، تو ان سے ان کا نمبر بتا دیں، کیا کریں؟ ہاں، تو ان سے آپ نمبر بتا دیں، میں نمبر بتا دیتا ہوں یہاں پہ، کسی کو نوٹ کرنا ہو تو نوٹ کر لے گا موبائل میں یا قلم سے لکھ لیں. نہیں، پردے کا انتظام تو ہے انہوں نے بتایا ہے، لیکن کہاں ہوگا یہ پتا نہیں. 0312 3482266 3482266 ہے نا، 0312 3482266 یہ نمبر پہ معلومات، مرد حضرات معلومات کر لیں جو لے جانا چاہیں اپنی خواتین کو، وہاں پردے سے انتظام ہے. تو انشاءاللہ تعالی اور سب لوگ جو بھی ہو سکے کوشش کریں وہاں آ جائیں. اچھا بھائی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اني اسالك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لكل كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، یہ روزگاروں کو آسان خاصا حلال بابرکت روزی عطا فرما. اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے بچوں کے، اللہ کو بہت اچھے اچھے رشتے جلد از جلد عطا فرما. بے اولادوں کو صاحب ایک صالح اولاد بنا، ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. دونوں جہان کی خیریں بلائیاں عطا فرما دے. دونوں جہان کے شرور اور فتن سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہم کو اے اللہ حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.